أعوذ بالله من شر الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤجل والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين أما بعد، فقد قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وهجرتي أهل بيتي. صلوات على محمد صلى الله عليه وسلم. گزشتہ تین روز سے جو سلسلہ یا مجالس جاری ہے، ان تقاریر میں جو مشترکہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی گئی وہ یہ ہے کہ قرآن اور ذات امام حسین علیہ السلام دو علیحدہ حقیقتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک ہی حقیقت کا نام ہے. یہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ اگر کردار حسینی کو لکھ دیا جائے تو قرآن بن جائے گا، اور قرآن کو عملی صورت میں ڈھال دیا جائے تو وہ حسین بن جائیں گے. اور یہ مشہور و معروف روایت ہے ام المومنین سے کہ ابو الزوجہ کی روایت تو یقیناً بہت اہم ترین سند ہے، کیونکہ پہلے تو زوجہ شوہر کی تعریف نہیں کرے اور پھر ایسی زوجہ وہ تعریف کرے تو پھر تو جو ہے سند بالائے سند. کہ ام المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ نے نبی کریم کے خلق کو کیسے پایا، تو کہا خلقہ قرآن، کہ ان کا اخلاق قرآن ہے، ان کا کردار قرآنی کردار ہے، یعنی وہ پیکر قرآن ہے، وہ مجسم قرآن ہے، وہ حقیقت قرآن ہے، وہ عینیت قرآن ہے. قرآن اگر پیکر کی شکل میں ڈھل جائے تو مصطفیٰ بن جاتا ہے، اور مصطفیٰ کو لکھ دیا جائے کردار مصطفیٰ کو تو قرآن بن جاتا ہے. اور حسین تسلسل سیرت نبی کا نام ہے، حسین کچھ نہیں ہے، الحسین منی، حسین کا ہر عمل مجھ سے تعلق رکھتا ہے، اخلاق حسینی اخلاق نبی کریم کا حصہ ہے، کردار حسینی کردار رسالت کا حصہ ہے. امام حسین کے ہر قول پر ہر فعل پر نبی کریم کی مہر لگی ہوئی ہے، جس طرح سے نبی کریم کی زبان پر قدرت کی مہر لگی ہوئی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ میرا حبیب کلام ہی نہیں کرتا، اور وما رمیت اذ رمیت، اے پیغمبر یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی ہم نے پھینکی ہے. فعل نبی پر قدرت کی مہر لگی ہوئی ہے، قول نبی پر قدرت کی مہر لگی ہوئی ہے، جس طرح سے قول مصطفیٰ پر قدرت کی مہر لگی ہوئی ہے، جس طرح سے قول مصطفیٰ پر فعل مصطفیٰ پر قدرت کی مہر لگی ہوئی ہے، اسی طرح سے فعل حسین پر مرسل اعظم کی مہر لگی ہوئی ہے، قول حسین پر اور فعل حسین حسین پر، کردار حسین پر مصطفیٰ کی مہر لگی ہوئی ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین ابن علی سیرت نبی کا تسلسل ہے، سیرت رسول کا حصہ ہے. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ سیرت نبی کبھی حسن مشتبہ کی شکل میں نظر آتی ہے، یہی سیرت نبی ہے جو سید الشہداء کی صورت میں نظر آتی ہے، یہی سیرت رسول ہے اور اسی کا تسلسل ہے. اسی لیے کہا گیا کہ قرآن کا تحفظ کرو، کہ سیرت اس میں محفوظ ہے. قرآن کا تحفظ کرو اس لیے کہ قرآن میں کردار مصطفیٰ لکھ دیا گیا ہے. اب جو بھی حکم کرنا ہے وہ قرآن مجید سے حکم کرنا ہے. قرآن مجید کے خلاف اگر کوئی حکم جائے گا تو وہ نفسانی حکم ہوگا، شریعت کا حکم نہیں ہوگا. حکم شریعت میں قرآن قضاوت کرے گا، انسان خود قضاوت نہیں کرے گا، اپنی شہوت سے، اپنی نفسانی خواہش سے کوئی قضاوت کرنے کا حق نہیں رکھتا. کسی کو بھی اگر قضاوت کرنا ہے تو حکم قرآن کو بنانا ہوگا. بغیر قرآن کی آیت کو شاہد بنائے کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، کوئی حکم بیان نہیں کیا جا سکتا، کوئی قضاوت نہیں کی جا سکتی ہے. یہ ہے قرآن مجید کی حجیت، یہ ہے قرآن مجید کی اہمیت، اور یہ ہے قرآن مجید کی عظمت، کہ قرآن مجید گویا سند ہے. اسی پر پرکھا جائے گا، یہی سب سے بڑی کسوٹی ہے، یہی معیار ہے، یہی میزان ہے، یہی ترازو ہے. حتیٰ ائمہ نے کہا کہ اگر یہ سمجھنا ہو کہ یہ قول ہمارا ہے یا ہمارے غیر کا ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے کہ یہ قول کس کا قول ہے، معصوم کا قول ہے یا غیر معصوم کا قول ہے، یہ ائمہ ہدا میں سے ائمہ کا قول ہے، کسی امام کا قول ہے یا امام کا قول نہیں ہے، اس کو پرکھنے کا معیار کیا ہے، میزان کیا ہے. تو کہا کہ اگر وہ روایت جو قرآن کے مطابق ہو سمجھنا وہ ہمارا قول ہے، اور اگر کوئی روایت ہماری روایت جو ہم سے نقل ہو رہی ہے اگر وہ قرآن سے ٹکرا جائے، قرآن کے خلاف جائے، تو سمجھ جانا کہ ہمارا کلام نہیں ہے. تو اب امیر المومنین ارشاد فرماتے اللہ اللہ بالقرآن، کہ دیکھو قرآن کے بارے میں ڈرتے رہنا، اللہ اللہ بالقرآن، قرآن کے بارے میں ڈرتے رہنا، کہ قرآن کو نہ چھوڑنا، تلاوت قرآن سے دست بردار نہ ہونا، کلام قدرت سے دست بردار نہ ہونا، قرآن کو تنہا نہ چھوڑنا، کہ محشر میں مصطفیٰ پکاریں گے ان قومی تخذو ھذا القرآن محجورا، پروردگار میری قوم نے قرآن کو تنہا چھوڑ دیا، ان قومی مصطفیٰ پکاریں گے، یعنی میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. تو جس کو قرآن، یعنی جو قوم قرآن کو چھوڑ دے، قرآن اس کو چھوڑ دے گی، اور قرآن اگر کسی کو چھوڑ دے تو پھر اس کی شفاعت ممکن نہیں ہے. شفاعت اسی کی، قرآن شفیع محشر ہے، قرآن شفیع محشر ہے. قرآن گواہی دے گا کہ انہوں نے میری تلاوت کی تھی، انہوں نے میری آیت پر عمل کیا تھا. اگر قرآن کہے کہ انہوں نے مجھے پڑھا نہیں، مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، قرآن کیا کہہ رہا ہے، افلا یتدبرون القرآن، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن کس لیے نازل ہوئی، تاک میں سجانے کے لیے قرآن نازل ہوئی، گھول کے پینے کے لیے قرآن نازل ہوئی، مسافر کے سر کے نیچے سے گزارنے کے لیے قرآن نازل ہوئی، قرآن شادی میں دینے کے لیے نازل ہوئی، قرآن زینت کے لیے نازل ہوئی، قرآن طاق کی زینت کے لیے نازل ہوئی، قرآن نازل کیوں ہوئی. احترام اتنا کرتے ہیں کہ چھوتے تک نہیں، اس کو احترام نہیں کہا جاتا، بلکہ قرآن عمل کروانے والی کتاب کا نام ہے، حکم دینے والی کتاب کا نام ہے، راستہ دکھانے والی کتاب کا نام ہے، امامت کرنے والی کتاب کا نام ہے، رہنما کا نام ہے، روشن چراغ کا نام ہے، بہتے ہوئے چشمے کا نام ہے. قرآن وہ چشمہ ہے جو تشنگان معرفت کو سیراب کر دیتا ہے، تشنگان علم کو سیراب کر دیتا ہے۔ مفکرین پیدا ہوئے، محققین پیدا ہوئے، کتنے کتنے لوگ قرآن مجید کو پڑھ کر عالم بن گئے، مفکر بن گئے، مجتہد بن گئے، مراجع بن گئے، اس قرآن کو پڑھ کر، اس قرآن میں تدبر کر کے، اس قرآن کو سمجھ کر، اس قرآن کو سمجھنے کے نتیجے میں فقیہان عصر بن گئے۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ علم ہے تو یہی قرآن میں ہے۔ کہتا ہے یہ کتاب نہیں ہے، فاش گویم آنچے در دل مضطرب، ان کتابی نیز چیز دیگر۔ میں کھل کر یہ بات کہہ رہا ہوں، میں کھل کر یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے دل میں جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے اظہار کر رہا ہوں۔ کہتا ہے یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز کا نام ہے، ان کتابی نیز چیز دیگر۔ یہی قرآن پڑھ کر وہ مفکر بنا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں اقبال کے شعر میں کتنی حکمت ہے، وہ قرآن سے لی گئی ہے۔ قرآن کے اشعار کو اقبال نے اپنی فکر بنا کے ڈھال دیا، وہ اقبال کی فکر نہیں ہے، قرآن کی فکر ہے۔ جو فکر قرآن سے ٹکرا جائے وہ نفسانی خواہشات والی فکر ہے، اسلام کی فکر نہیں ہے۔ اسلام کی فکر وہی ہے جو قرآن کے مطابق ہو، جو دین کے مطابق ہو، وہی قرآن کی بات ہے، وہی اہل بیت کی بات ہے۔ اہل بیت نے وہی کہا ہے جو قرآن نے کہا ہے۔ اقبال کو بچپنے سے قرآن پڑھایا گیا تھا، اس لیے وہ اسلام کا مفکر بن سکا، مفکر اسلامی بن سکا۔ قرآن میں تدبر کرنے سے انسان مفکر بنتا ہے۔ 6 برس کی عمر سے اقبال کو ترجمہ سکھایا گیا تھا، سنایا گیا تھا قرآن مجید کا۔ تب وہ بڑا ہو کے کہتا ہے کہ لندن کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پہنچ کر یہ کہتا ہے کہ خیرہ نہ کر سکی مجھے جلوے دانش فرنگ، مجھے متاثر نہ کر سکی، مجھے یہ یونیورسٹیوں کی تعلیم متاثر نہ کر سکی، مجھے لندن کی تعلیم متاثر نہ کر سکی، مجھے یورپ کے مفکرین متاثر نہ کر سکے۔ ورنہ لوگ ایک مفکر کی بات سنتے ہی حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بات، لوگوں کی آنکھ کھل جاتے ہیں۔ لیکن یہ وہی لوگ جو جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ قرآن پڑھ کے لوگ اس فکر کو نکال کر، اپنا نام اس سے جوڑ کر لوگوں نے کتابیں لکھ دی، مفکرین بن گئے، محققین بن گئے، مستشرقین بن گئے۔ لیکن خود مستشرقین، شرق والے محققین، انہوں نے قرآن کو پڑھنا بند کر دیا۔ سب پڑھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے، ہر کتاب پڑھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں تو کیا ہے، قرآن ایک مذہبی کتاب ہے، قرآن ایک دینی کتاب ہے۔ اور مذہب میں کیا ہے، مذہب میں کیا ہے؟ نماز روزے کے سوا۔ پورے قرآن میں 500 سے زیادہ احکام کی آیتیں نہیں ہیں۔ یہ جو 6000 سے اوپر جو آیتیں ہیں وہ کس سے متعلق ہیں؟ شرعی احکام سے متعلق جو آیتیں ہیں وہ 500 سے زیادہ نہیں ہیں۔ پھر وہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ جو قرآن مجید میں جو حکمت ہے، وہ جو فلسفہ ہے، وہ جو علم ہے، جو تحقیق ہے، وہ کس سے متعلق ہے؟ وہ کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ لوگ عقائد خود سے بنا لیے کہ قرآن میں عقائد نہیں لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ عقائد پر بحث ہوئی ہے نا قرآن میں، سب سے زیادہ آیتیں تو توحید سے متعلق ہیں نا۔ پھر توحید میں مسلمان کچا کیوں ہیں؟ معاد کے متعلق، امامت سے متعلق، اطاعت سے متعلق، اولو الامر سے متعلق، ولایت سے متعلق، اہل بیت سے متعلق، کتنی آیتیں ہیں قرآن مجید میں، لیکن کسی نے پڑھنے کی کوشش کی، زحمت گوارا کی؟ قرآن دن رات پڑھنے کی کتاب ہے، ایسا نہیں کہ قرآن کبھی کبھی پڑھنے کی کتاب ہے، سال میں ایک مرتبہ پڑھنے کی کتاب ہے، روز پڑھنے والی کتاب ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے شاہد اللہ، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ 10 آیات لم یکتب من الغافلین، اگر کوئی 10 آیتیں پڑھے قرآن مجید کی تو اس کا نام غافلوں کی فہرست سے نکال لیا جاتا ہے، پھر اسے غافل نہیں کہا جاتا کہ تم غافل ہو، تم جاہل ہو، تم کچھ نہیں جانتے، یہ نہیں کہا جا سکتا. جو 10 آیتیں روز پڑھتا ہے وہ غافلوں کی فہرست سے باہر آ جاتا ہے. او من قرأ 50 آیا، اور جو 50 آیتیں پڑھے اس کا نام کتب من الذاکرین، اس کا نام ذاکرین کی فہرست میں لکھا جاتا ہے کہ یہ ذاکرین ہیں. میں کل عرض کر رہا تھا نا کہ بغیر قرآن پڑھے ہوئے ذاکر کیسے بن جاتے ہیں، خطیب کیسے بن جاتے ہیں. ذاکرہ کہتے ہیں، ذاکر کہتے ہیں، ذاکر آ رہے ہیں، ذاکر حسین ہیں. تو ذاکر حسین اور ذاکر قرآن الگ الگ ہوتے ہیں، حسین اور قرآن الگ الگ ہیں، حسین اور قرآن الگ ہیں. تو یہ کوشش دشمنان اسلام کی صدیوں سے جاری ہے کہ حسین کو قرآن سے الگ کر دیا جائے، تبھی تو نسلیں تباہ ہوں گی. نسلیں آسانی سے تباہ نہیں ہوتی ہے، وہی نسل تباہ ہوتی ہے جو قرآن سے دور ہو جاتی ہے. اور قرآن سے دور کرنے کے لیے پہلے حسین کو قرآن سے الگ کیا گیا، پہلے مجلسوں سے، ممبروں سے قرآن کو الگ کیا گیا کہ مجلس حسین ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھی جاتی، قرآن سے آغاز نہیں ہوتا. اگر قرآن سے آغاز نہ ہو تو باہر والا کیسے سمجھے کہ یہ مسلمانوں کی بزم ہے؟ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ مسلمان ہیں؟ کہیں سے کوئی آواز آ رہی ہے، کیسے سمجھے کہ یہ مسلمانوں کی آواز ہے؟ یہ مسلمان گھر سے آواز نکل رہی ہے، یہ محفل محفلیں مسلمانوں کی محفل ہے، مسلمانوں کی مجلس ہے، مسلمانوں کی نشست ہے. مسلمان جب بھی بیٹھتے ہیں طریقہ یہ ہے کہ قرآن سے جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں، قرآن سے آغاز کرتے ہیں، تبھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں. اور اگر قرآن سے آغاز نہ ہو تو آپ لاکھ دلیل دیجئے، سمجھ میں کیسا آئے گا کہ یہ مسلمانوں کی بزم ہے؟ تو لہذا مجلس کا آغاز قرآن سے ہونا چاہیے، ممبر پر قرآن آنا چاہیے، قرآن کی آیتیں آنا چاہیے. اگر قرآن کی آیتیں پڑھنا کسی ذاکر کو نہیں آتا ہے تو وہ ذاکر نہیں بن سکتا ہے. ذاکر بننے کے لیے پہلے قرآن پڑھنا اور قرآن سمجھنا، قرآن کی تفسیر. جو قرآن کی تفسیر نہیں بیان کر سکتا وہ حسین ابن علی کی تفسیر کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تفسیر کربلا کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ قرآن اور کربلا دو علیحدہ چیزوں کا نام نہیں ہے، کربلا قرآن ہے. میں نے کل عرض کیا نا، تو یہ صرف الفاظی ہے، الفاظ ہے یہ، یا حقیقت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کربلا قرآن ہے تو کیا یوں ہی کہہ دیتے ہیں یا حقیقت ہے؟ اگر یہ حقیقت ہے تو کربلا قرآن ہے، قرآن ہے. حسین اگر قرآن ناطق ہے تو جب تک کہ آپ قرآن سمجھ نہیں سکتے حسین ابن علی کو بھی نہیں سمجھ سکتے. جو قرآن نہیں سمجھ سکتے وہ حسین کو نہیں سمجھ سکتے، جو قرآن نہیں پڑھ سکتے وہ حسین کو نہیں پڑھ سکتے، جو قرآن کو ترک نہیں کر سکتے وہ حسین ابن علی کو بھی ترک نہیں کر سکتے، جو قرآن پر عمل نہیں کر سکتے وہ حسین ابن علی کی بھی پیروی نہیں کر سکتے. وہ حسین ابن علی کیا حسین ابن علی کی پیروی الگ ہے، قرآن کی پیروی الگ ہے؟ امام حسین علیہ السلام ادھر لے جائیں گے جدھر خدا قرآن مجید لے جا رہا ہے، یا ادھر لے جائیں گے جو قرآن نہیں لے جانا چاہتا؟ میں اس سے پہلے کہہ چکا نا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ آئیں گے تو ان کی اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، وہ جو کہیں گے وہ سنیں گے، اٹھنے کے لیے کہیں تو اٹھیں گے اور بیٹھنے کے لیے کہیں تو بیٹھیں گے، میدان میں بلائیں تو چلے جائیں گے، ہے نا، جو کچھ وہ کہیں گے اس پر عمل کیا جائے گا. تو یہ بات کس حد تک صداقت رکھتی ہے، اس میں کتنی سچائی ہے، اس بات میں کتنی سچائی ہے، کتنی حقیقت ہے، یہ تو اسی وقت معلوم ہوگا نا جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا. یہ اسی وقت معلوم ہوگا، امتحان تو اسی وقت ہوگا کہ ہم بلانے پہ آتے ہیں یا نہیں آتے. اب پہلی بات تو کہ پہچانتے بھی ہیں یا نہیں پہچانتے، اور پہچانیں گے بھی یا نہیں پہچانیں گے. پہچانیں گے بھی یا نہیں پہچانیں گے اور ان کی بات مانیں گے بھی یا نہیں مانیں گے، اس کا فیصلہ کل نہیں ہونے والا ہے بلکہ اس کا فیصلہ آج بھی ہو سکتا ہے. وہ آج اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ آج قرآن کی بات مان رہے ہیں کل وہ وارث قرآن کی بات نہیں مانیں گے، اور جو لوگ آج قرآن کی بات نہیں مان رہے ہیں کل وہ وارث قرآن کی بھی بات نہیں مانیں گے. یہ تو فیصلہ ہو گیا نا. کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ امام زمانہ آئیں گے تو وہ کہیں گے جو قرآن کہہ رہا ہے یا وہ کہیں گے جو قرآن نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کے خلاف کہیں گے یا قرآن کے موافق کہیں گے، قرآن کے مطابق کہیں گے یا قرآن مجید کے نعوذ باللہ خلاف کہیں گے؟ تو سبھی کو اس بات کا اعتراف ہے کہ جو کچھ بھی کہیں گے وہ قرآن کے مطابق کہیں گے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہی کہیں گے اور اسی کو منوائیں گے اور اسی کا اجرا کروائیں گے اور اسی قرآن پر عمل کروائیں گے. حکومت صاحب الزمان میں نظام کون سا نظام ہوگا؟ قرآنی نظام ہوگا، نظام قرآن کا نظام ہوگا، قانون قرآن کا قانون ہوگا. تو جو لوگ آج قرآن کا قانون نہیں ماننا چاہتے، اپنی نفسانی خواہشات پہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ کل قرآن کو کیسے مانیں گے، صاحب قرآن کو کیسے مانیں گے، کب وہ قرآن کی آیتوں پہ کل کیسے عمل کریں گے، جب عمل کروانے والا آئے گا تو کیسے اس کے پیچھے چلیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چل سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کے پیچھے چلنا نہیں سیکھا ہے، قرآن کا حکم ماننا نہیں سیکھا ہے، تو امام زمانہ کا بھی حکم نہیں مانیں گے کیونکہ ان کا حکم قرآن کا حکم ہوگا. آج جو قرآن حکم کر رہا ہے وہ آپ مان رہے ہیں؟ اگر مان رہے ہیں تو پھر عدالتوں میں فیصلہ کیوں ہو رہا ہے؟ عدالتوں کی طرف آپ کیوں جا رہے ہیں؟ حاکم جو ہے آپ عدالت کو کیوں حاکم بنا رہے ہیں؟ مسلم پرسنل لا تو خیر ایک کہنے کی چیز ہو گئی، لیکن عمل کون کر رہا ہے مسلم پرسنل لا پہ؟ کون سے جو ہے احکام جو ہے آپ کے ہاں طے ہو رہے ہیں؟ کون سا دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرتا ہے تو کہتا ہے میں قرآن کو حکم مانوں گا؟ کوئی قرآن کو حکم ماننے کے لیے تیار نہیں. میں فرقوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی فرقہ اس وقت آپ لے لیجئے، کون ہے جو قرآن کے اوپر عمل کر رہا ہے؟ امیر المومنین یہی تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو تنہا مت چھوڑو. اللہ اللہ بالقرآن، لا يسبقكم بالعمل به غيركم، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں غیر تم پر سبقت لے جائیں، غیر تم پر سبقت لے جائیں. غیر مسلمان تو قرآن پر عمل کرے اور خود مسلمان قرآن پہ عمل نہ کرے تو قرآن متروک ہوتی جا رہی ہے. جیسے جیسے قرآن بزم سے متروک ہوتی جائے گی، معاشرے سے قرآن دور ہوتی جائے گی، معاشرہ غیر قرآنی ہوتا جائے گا، اور غیر قرآنی معاشرہ جو ہوتا ہے وہ غیر حسینی معاشرہ ہوتا ہے. حسین ابن علی والا بنایا ہوا معاشرہ، امام حسین نے جو معاشرہ بنایا تھا وہ معاشرہ قرآنی معاشرہ تھا نا، یا قرآن کے خلاف والا معاشرہ تھا؟ تو قرآنی معاشرہ تھا، تو قرآن سے قریب کر کے یہ معاشرہ بنایا گیا تھا یا قرآن سے دور کر کے یہ معاشرہ بنایا گیا تھا؟ آپ نے کل نہیں سنا کہ خود فضا بھی گفتگو کرتی تھی تو قرآن مجید میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خانہ خانے وہی تھا، حسین جو پیدا ہوئے وہ خانے وہی میں پیدا ہوئے. حسین جو پیدا ہوئے، کیا عرض کر رہا ہوں، حسین کہاں پیدا ہوئے؟ خانے وہی میں پیدا ہوئے. اسی لیے تو قرآن کی زبان میں بات کر رہے تھے، حسین کی مادری زبان قرآن کی زبان تھی، نہیں اثر ہوگا. اس لیے کہ یہ کون سی بات ہے، حسین قرآن کی زبان میں بولتے ہیں، یعنی مادری زبان جو ہے وہ قرآنی زبان ہے. جس گھر میں حسین پیدا ہوئے وہ وہی کا گھر تھا جہاں وہی نازل ہوتی تھی، خانے وہی میں پیدا ہوئے. اور یزید کہاں پیدا ہوا؟ پھر آپ کیا تقابل ہے، کیا تقابل ہے؟ لیکن لوگ تقابل کرتے ہیں حسین اور یزید کا. ارے کوئی تقابل ہی نہیں ہے نا، پھر تقابل آپ کرتے ہیں نا، ہم تو نہیں کرتے. یزید کون تھا؟ جھلس گئے تھے جو زہرا کا گھر جلانے میں، علاج ان کا نہیں ہے کہیں زمانے میں، اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا، یزید پیدا ہوا تھا شراب خانے میں، یزید پیدا ہوا تھا شراب خانے میں۔ یزید جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ پی کے کہہ رہا تھا۔ یزید شرابی تھا، فاسق و فاجر تھا، یعنی یزید کی زبان پر قرآن جاری نہیں ہوا، قرآن کا مذاق اڑایا تھا، یزید قرآن کے مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، اور حسین ابن علی قرآن کی حرمت بچانے والوں میں سے تھے۔ کتنا فرق ہے آپ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام قرآن کے مطابق چلنے والے تھے، امام حسین اور ان کے اصحاب کیسے چلتے تھے کربلا میں، ملاحظہ کیجئے، مورخین سے پوچھئے، اہل مقاتل سے پوچھئے، ویسے ہی جیسے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ عباد الرحمن، وہ عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، کہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، جو زمین پہ چلتے ہیں تو انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، سر جھکا کے چلتے ہیں، زمین پہ چلتے ہیں تو ادب کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے تو کہتے ہیں قالوا سلاما، واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جب وہ گزرتے ہیں کسی کے پاس سے تو کرامت اور بزرگواری کے ساتھ گزر جاتے ہیں، ان کے منہ نہیں لگتے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور ایسی ہی شان تھی اہل بیت کی، یہ اہل بیت کیا کرتے تھے، اور اسی کو بہترین عمل کہہ کے قرآن میں لکھ دیا کہ دیکھیے کہ صاحبان کرامت ایسے ہوتے ہیں، عباد الرحمن ایسے ہوتے ہیں، یعنی عباد الرحمن کے صفات کو قرآن نے لکھ دیا کہ عباد الرحمن بننا ہے تو ایسے چلنا ہوگا جیسے حسین چلتے تھے۔ ایسے ایسے چلو جیسے حسین چلتے تھے، ایسے بیٹھو جیسے حسین بیٹھتے تھے، ایسے کھاؤ جیسے حسین کھاتے تھے، ایسے زندگی گزارو جیسے حسین زندگی گزارتے تھے۔ لوگ انفاق کرتے ہیں مگر کیسے انفاق کرتے ہیں؟ تازہ روٹی خود کھاتے ہیں، باسی روٹی اللہ کے نام پہ دیتے ہیں۔ مسجد کو کوئی چیز دینا ہو تو پھٹی ہوئی اور جو ہے پرانی شطرنجی جو ہوگی وہ اٹھا کے مسجد کے لیے دے دیں گے، اور جو بہترین کمکمے ہوں گے وہ اپنے مکانوں میں سجے ہوں گے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ دولت قدوں میں لٹکے ہیں رنگین کمکمے، کتنا عجیب دیکھیے دولت کا کھیل ہے، مٹی کا ایک چراغ ہے مسجد کی تاک میں، اس میں نہ جانے کتنی مرادوں کا تیل ہے۔ یعنی تو انفاق کا طریقہ کس نے بتایا؟ انفاق دنیا والے، انفاق کا طریقہ مدینے کے گھروں میں بھی تو انفاق ہوتا تھا، مدینے کے ہر دروازے سے انفاق ہوتا تھا، لیکن وہاں انفاق کا طریقہ اور تھا، حسین کے انفاق کا طریقہ اور تھا۔ وہ ہوتا تو دیتے تھے، یہ نہیں ہوتا ہے تو بھی دیتے ہیں، رکھ کے دینا اور ہے، نہ رکھ کے دینا اور ہے، خود کھا کر بچا ہوا دے دینا اور ہے، نہ کھا کے دے دینا یہ اور ہے۔ دیکھیے لوگ تازہ کھا کے باسی دیتے ہیں، اہل بیت کا گھرانہ وہ ہے جو باسی کھاتے ہیں تازہ دے دیتے ہیں، جو آقا ہو کر پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں غلام سے کہتے ہیں نیا کپڑا تم کو زیب دیتا ہے تم جوان ہو، یہ کہہ کے اس کو دے، یہ نہیں کہتے تم غلام ہو تم پہن لو، نہیں کہا کہ تم جوان ہو اس لیے تم پر زیب دیتا ہے، اس کی عظمت کو بڑھایا، اس کو غلام ہونے کا احساس نہیں دلایا، اور خود پرانے کپڑے پہنے، یہ ہے اہل بیت کا، اسے کہتے ہیں قرآنی اخلاق۔ اسے کہتے ہیں اخلاق قرآنی، کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا اخلاق سکھائے جا رہے ہیں قرآن میں. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو دیکھ کے منہ مت پھلا لیا کرو، لوگوں کو دیکھ کر جو ہے خوش روئی سے پیش آؤ. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر جو ہے اکڑ کر مت چلو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ان اللہ لا يحب المختال الفخور، کہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اکڑ کے چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا، مغروروں کو پسند نہیں کرتا، متکبرین کو پسند نہیں کرتا، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قرآن سکھا رہا ہے، ایمان والوں کو بھی سکھا رہا ہے، کیونکہ بہت سارے ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان تو لے آتے ہیں لیکن اخلاق کا معیار ان کا بلند نہیں ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، ہے نا، اے ایمان لانے. اب کتنے لوگ ہیں دیکھیے تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کسی کو برے لقبوں سے یاد مت کرو، ہے نا. اب آپ دیکھیے یہاں دوستوں میں مذاق مذاق میں کسی کو کیا کیا نہیں کہہ دیتے، ہے نا. اچھا وہ چیز جو وہ نہیں چڑ رہا ہے تو ٹھیک ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کہ بھائی کچھ ہم پکارتے ہیں، کسی کو چھوٹو پکارتے ہیں، کسی کو موٹو پکارتے ہیں، کسی تو لیکن وہ ناراض نہیں ہوتا ہے. اگر وہ ناراض نہ ہو تو ٹھیک ہے، اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو پھر تو آپ گناہگار ہو گئے. اور قرآن منع کر رہا ہے کہ ایسا کام مت کرو. مومن کا مذاق اڑانا امیر المومنین کا مذاق اڑانا ہے، اور قرآن مجید کی کسی آیت پر مذاق اڑانا، قرآن مجید کی کسی آیت کو نہ سننا خود قرآن کا مذاق اڑانا ہے، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہنے دو، قرآن کہتا ہے کہنے دو، نعوذ باللہ، ہم تو نہیں سنیں گے، ہم تو وہی کریں گے جو ہم کو کرنا ہے، ہم اپنے اخلاق نہیں بدلیں گے، قرآنی اخلاق سے ہم سمجھوتا نہیں کریں گے، قرآن کہتا ہے کہنے دو، ہے نا. جیسے لوگ ہوتے ہیں بزرگوں کو کا احترام نہیں کرتے، کہتے ہیں بزرگ کہہ رہا ہے کہنے دو، دادا کہہ رہے ہیں کہنے دو، بابا کہہ رہے ہیں کہنے دو، لیکن ہم تو اطاعت گزار فرزند نہیں ہے نا جو باپ دادا کی بات سن نہیں سن. اسی طرح سے قرآن مجید کی بات نہیں سننا چاہتے. قرآن مجید کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا یسخر قوم من قوم، تمہارا کوئی گروہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی گروہ کسی گروہ کا مذاق نہ اڑائے. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ تم جن کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. تم جن کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. اور یہ مذاق اڑانے کا کام زنانے میں زیادہ ہوتا ہے نا، مردانے سے زیادہ زنانے میں ہے کہ مذاق اڑا رہے ہیں. ساری چند عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک عورت کا مذاق اڑا رہی ہیں، یا ایک گروپ ادھر بیٹھا ہوا ہے ایک گروپ ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک گروپ زنانے کا بیٹھ کر دوسرے گروپ زنانے پر جو ہے نا وہ کانٹنگ کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یہاں پر، یہ تو کافی تھی نا یہ بات، لیکن کہا کہ ولا نساء، پھر عورتوں کا ذکر کیا. پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. اس کے بعد کہا ولا نساء من نساء، اور نہ ہی کوئی گروہ زنان، نہ ہی کوئی زنانے کا گروپ کسی زنانے کے گروپ کا مذاق اڑائے. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ گروپ جس گروپ کا مذاق اڑا رہی ہے وہ ان سے بہتر ہو. یہ جو ہے ایک فرد کبھی مذاق اڑا دیا، توبہ کر لیا، ختم ہو گیا مسئلہ، لیکن کوئی گروپ مل کے گروپ کا مذاق اڑائے تو اس سے کیا ہوتا ہے، ٹینشن بڑھتا ہے، فساد برپا ہوتا ہے. اور قرآن اس کا شدت سے جو ہے اس کے لیے منع کر رہا ہے. آپ کسی کو مثال کے طور پہ یہاں جو ہوتا ہے حیدرآباد میں، کسی کو طالبان پکارا، انہوں نے آپ کو القاعدہ پکار دیا، دونوں بھی غلط ہے نا. کسی نے القاعدہ کہا وہ بھی تو غلط ہے، ہے نا. کسی نے آپ کو کہا یہ طالبان ہی ہے، انہوں نے کہا کہ تم القاعدہ کے ہو، انہوں نے کہا وہ کہا کہ تم القاعدہ کے، اس نے کہا تم داعش کے ہو، تم داعش کے ہو، تو کہا تم النصرہ کے ہو، ہے نا. تو یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک مذاق اڑانا ہے. تو اگر وہ قوم راضی نہیں ہے اور اس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں تو پوری نسل تباہ ہو جائے گی اور قرآن کا عذاب نازل ہوگا. اس لیے قرآن کی اب یہ آیت پڑھ رہا ہوں, ولا تنابزوا بالالقاب, کسی کو برے القاب سے یاد مت کرو. یعنی قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے یعنی حسین کہہ رہے ہیں, حسین ابن علی کہہ رہے ہیں, ولا تنابزوا بالالقاب, کسی کو برے لقبوں سے یاد مت کرو. ولا تنابزوا بالالقاب, بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, یا ایمان لانے کے بعد فسق و فجور کا لفظ بھی جڑتا ہے کسی پر. آپ نے کسی آپ نے کہا مومن ہے, پھر فاسق کیسے ہوا؟ یا مومن ہوگا یا فاسق ہوگا. اگر آپ نے کہہ دیا مسلمان ہے تو پھر اس کی عزت و حرمت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, یعنی اس کا تحفظ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, گویا وہ اللہ کے قلعے میں داخل ہو گیا. من قال لا الہ الا اللہ, جس نے کہا لا الہ الا اللہ, وہ لا الہ الا اللہ کے قلعے میں آ گیا. اور اب اگر کسی نے اس لا الہ الا اللہ کہنے والے کو نکالا اس قلعے سے یا قلعے میں گھس کے مارا, تو پھر صاحب خانہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے. اس کی حرمت کا اور اس کی عظمت کا پورا ذمہ دار صاحب خانہ ہے جس قلعے میں آپ داخل ہوئے. مثال کے طور پر کوئی آپ کو ستا رہا ہے, آپ مکی کے اندر داخل ہو گئے. اب مکے میں کوئی کسی کا قتل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ جائے امن ہے, مدینہ ہے, یہ جو ہے اللہ کا شہر ہے, یہ بلد الامین ہے. مکے میں کسی کا خون نہیں بہا سکتے آپ, مکے میں آپ کسی کو تماچا نہیں لگا سکتے, مکے میں آپ جو ہے گھاس تک نہیں نکال سکتے مکے. یعنی جو ہے حالت احرام میں تو کتنی شرط ہے کہ حالت احرام میں آپ تک فرا وارد ہو جائے گا, آپ جو ہے کسی کھٹمل کو بھی حالت احرام میں نہیں مار سکتے. یعنی وہ جائے امن ہے, وہاں اگر مچھر بھی آ جائے تو پناہ, اس کو بھی پناہ ملتی ہے, کھٹمل بھی آ جائے تو اس کو بھی پناہ ملتی ہے. کیوں؟ اب اس کی حرمت کو ضائع کرنا صاحب حرمت کی عظمت کو ضائع کرنا ہے, یہ ہے اصل مسئلہ. اگر اس کی عزت پامال ہوگی تو صاحب خانہ کی عزت پامال ہو جائے گی, لہذا وہاں پر اسے جائے امن قرار دیا. اسی طرح کہا لا الہ الا اللہ حسنی, لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. اب اگر کوئی قلعے میں رہنے والے کو, یعنی کوئی بھی مسلمان جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے, اگر اس کی بے حرمتی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیات قرآن کی بے حرمتی ہوئی, جیسے قرآن کی آیت کی بے حرمتی ہوئی. اس کا اگر خون بہایا گیا تو ایسے ہے جیسے قرآن کی آیتوں کا گلا کاٹا گیا, کیونکہ وہ پناہ لے چکا ہے. جب پناہ لے چکا ہے تو پھر صاحب عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, اس کی عزت کا نگہبان اللہ ہے, اس کی حرمت کا نگہبان اللہ ہے. اس کی حرمت پامال ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حرمت پامال ہوئے جیسی بات ہوگی. کیوں؟ اس لیے کیا کہا گیا, العزت للہ, عزت اللہ کے لیے, وللرسول ہی اور اس کے رسول کے لیے, وللمؤمنین جمیعا اور تمام مومنین کے لیے یہ عزت. العزت للہ ولرسول ہی وللمؤمنین, مومنین بھی اللہ کی عزت میں داخل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا رسول ہے, یہ مومنین اللہ پر ایمان لائے ہوئے مومنین ہیں, لہذا ان کی عزت اللہ کی عزت ہے. آپ مومن کی عزت نہیں کر رہے ہیں, وہ اللہ کی عزت کر رہے ہیں. جس طرح سے آپ جو ہے کسی ایسے حکومت کے اہلکار کو, مثال کے طور پہ جس کو پولیس کہتے ہیں, اگر وہ جو ہے ڈریس میں ہو تو آپ اس کو جو ہے نہیں مار سکتے, ماریں گے گویا جو ہے حکومت کے تماشا مارے جیسی بات ہوگی. ایسی بات ہوگی جیسے آپ نے حکومت کو للکارا ہے, حکومت کی توہین کی ہے. اس کی توہین حکومت کی توہین ہے نا, انڈین پولیس کی توہین حکومت ہند کی توہین ہے, حکومت کیونکہ وہ حکومت کے نوکر ہیں نا, تو حکومت ان کی نگہبان ہے. اسی طرح سے جو مومن ہے وہ اللہ کی فوج ہے, سپاہ قدرت ہے وہ, مومنین یعنی سپاہ پروردگار. اسی لیے کہتے ہیں کہ مومن لڑتا ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے مجاہد. مومن کیا ہے؟ مومن اللہ کی فوج ہے. اس کی توہین اللہ کی توہین ہے, اس کی بے عزتی اللہ کی بے عزتی ہے. اب اگر کوئی قوم مل کر اللہ کے بندوں کی توہین کرتی ہے تو اس پہ عذاب نازل ہوتا ہے. تو عذاب میں آپ اور آپ کے رہنما عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں قوم کو. یعنی مذاق اڑا کر دینی رہنما اگر عام آدمی کرے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن دینی رہنما اپنے کو امام جماعت کہنے والے، اپنے کو جو ہیں وہ قوم کے لیڈر کہنے والے، قرآنی آیتوں کا اگر مذاق اڑائیں گے تو قوم پر عذاب نازل ہوگا، اس کی ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے، آپ لوگ ہوں گے. اور قرآن سے اگر قوم کو دور کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداروں کی فہرست کو ختم کر دیا آپ نے. اتنا بڑا مسئلہ ہے. قرآن کو الگ کر دینا معاشرے سے ایسا ہے جیسے عزاداروں کو ختم کر دینا ہے، کیونکہ کوئی عزادار بنی نہیں سکے گا جب تک قرآن نہیں پڑھے گا، عزادار نہیں بن سکے گا، کیونکہ جب تک کہ معرفت نہیں حاصل ہوگی حسین ابن علی کی وہ عزادار نہیں بن سکتا، اور معرفت قرآن کے علاوہ کہیں ہو نہیں سکتی. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تعارف کرواؤں گا قرآن سے ہٹ کر. گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں امام حسین کا تعارف کرواؤں گا، کوئی بھی شخص نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ تعارف کروانے کے لیے یا برابر کا آدمی چاہیے یا اس سے بلند چاہیے. کوئی برابری کا نہ دعویٰ کر سکتا ہے نہ کسی نے کیا ہے. اب برابر اگر کوئی ہے تو وہ حسن مجتبیٰ ہے، وہ علی مرتضیٰ ہے، وہ رسول کرامی قدر، وہی کہہ سکتے ہیں امام حسین کون ہے. تعارف حسین کا یا رسول کرا سکتے ہیں یا علی کرا سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی امام حسین کا تعارف نہیں کرا. اب اگر کوئی کرا سکتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، یعنی قرآن یا حدیث رسول، اس کے علاوہ کوئی بھی شخص تعارف نہیں کروا سکتا ہے. معرفت کا خزانہ یہی ہے، اس کے علاوہ معرفت کے کوئی خزانہ ہی نہیں. کیسے آپ کو معرفت کون ہے حسین کیسے معلوم ہو؟ ان حسین چیز کہ عالم ہمیں دیوان یوز، یہ حسین کون ہے کہ دنیا ان کی دیوانی بنی ہوئی. جیسا ابھی اقبال نے کہا ان کتابی نیز چیزی دیگر، جیسے قرآن کے لیے ایسا آ گیا کہ قرآن کتاب نہیں ہے، کچھ الگ حقیقت کا نام ہے. اسی طرح سے حسین کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت کا نام ہے، ایک قرآن کے پہکر کا نام ہے، ایک ایسی روح کا نام ہے جسے روح الہی کہا جاتا ہے. ہم اپنے فہم کے حساب سے معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب ان کی شادی کا ذکر آتا اپنی شادی کی طرح ان کی شادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جیسے جو ہے مہندی لگاتے ہیں تو کہتے ہیں رن میں آ کر سکینہ پکاری، آؤ بھائی مہندی لگائیں. یہ شاعر کا تخیل ہے. وہ شاعر کا تخیل کہاں سے ہے؟ وہ کیونکہ ان کی معرفت نہیں رکھتا ہے، لہذا اپنے ذہن سے کہ ہم جس کو بہتر سمجھتے ہیں وہ ان کے تعلق سے کہیں گے، اپنی بول ان کی زبان سے بلوائیں گے. کیا جناب سکینہ نے آ کے یہ کہا؟ اور یہ سب جانتے ہیں شعر ہے، اور شعر میں کہا جا سکتا ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ حیدرآباد کے ذاکر چونکہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، وہ لوگ شاعروں کے کلام کو لے کر ممبر پر آتے ہیں. کہتا ابھی جیسا کہ آپ نے ذاکر اول سے سماعت فرمایا، آ کر جناب سکینہ کہہ رہی تھی کہ آؤ بھائی میں تمہیں مہندی لگاؤں، مہندی لے کر آئی ہوں اور وہ مہندی تمہیں لگاؤں گی. اس طرح سے انہوں نے مہندی لگایا اور اس طرح کی باتیں ذاکرین پڑھنا شروع کر دے. یہ کہاں سے پڑھا؟ تو کہاں فلاں نوحے سے لیا، فلاں مرثیے سے لیا. تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی ذاکر حسین قرآن نہیں پڑھے گا اس کو ممبر پر آنے کا حق نہیں دیا جانا چاہیے، ورنہ قرآن ورنہ ممبر محفوظ نہیں رہے گا. قرآن ممبر محفوظ نہیں رہے گا. یہ ممبر حسینی ہے، یہ قرآن والا ممبر ہے، یہ قرآن والا ممبر ہے، یہ شریعت والا ممبر ہے، یہ مسجد والا ممبر ہے. یعنی یہ ممبر جو ہے مسجد سے علیحدہ والا ممبر نہیں ہے. ہمارے پاس دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے ہمارے پاس حکم یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھاتا ہے وہی جمعہ کا خطبہ دے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خطبہ کوئی خطیب جمعہ اور ہو اور نماز جمعہ کوئی اور پڑھائے. یعنی جس میں نماز پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے وہ ممبر پڑھانے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا. ہمارے پاس یہ بات ہے. لیکن ہو کیا گیا ہے کہ جس کو محراب میں آنے کی اجازت نہیں ہے اس کو ممبر پر آنے کی ہم نے اجازت دے دی. کم سے کم اتنا تو کیا جائے کہ جیسے شریعت کا حکم ہے کہ خطیب جمعہ وہی ہو خطبہ کوئی دے، نماز کوئی پڑھائے، نماز قبول نہیں ہے. وہی خطبہ دے گا جو نماز پڑھا سکتا ہے. تو جو نماز پڑھا سکتا ہے وہی خطبہ دے گا. میں ایک عالم نے بڑی اچھی بات کہی کہ بھئی اگر فرض کیجئے کہ جو ہے کوئی عادل پیش نماز نہیں ملا تو کیا ہوگا؟ دو صفیں تو جائیں گی، دو صفوں کی تو نماز خراب ہوگی. یعنی اگر ایک پیش نماز اگر غیر عادل ہو اور جو ہے وہ اس کا حقدار نہ ہو اور جو ہے وہ شرائط پر پورا نہ اترتا ہو تو دو صفوں کی نماز جائے گی، دو آدمیوں کی نماز جائے گی، تین صفوں کی جائے گی. لیکن اگر کوئی خطیب شرائط خطابت نہ رکھتا ہو تو ہزاروں لوگوں کا ایمان چلا جائے گا. ایک خطیب کے جانے بگڑنے سے ہزار ہاں ہزار لوگوں کا ایمان بگڑے گا. اس لیے کہ لوگ ممبر سے جو سنتے ہیں وہ بنام دین سنتے ہیں، سمجھتے ہیں یہی دین کہہ رہا ہے، یہی مذہب کہہ رہا ہے، یہی شریعت کہہ رہی ہے. تو ممبر کا تقدس اتنا لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ یہاں سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. جب یہاں سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا تو پھر یہاں جھوٹوں کو بھی نہیں بٹھایا جا سکتا. اب اگر مجمع جو ہے 100 آدمی کا ہو، کسی سے کہیں نماز پڑھائیے، سب کہیں پیچھے ہٹ جائیں گے، کہا میں نہیں پڑھا سکتا، میں نہیں پڑھا سکتا، مجھ پر چھیٹے اڑے ہیں، میں نہیں پڑھا سکتا، میں شرائط سے پورا نہیں اترتا، میں نہیں پڑھ سکتا. لیکن اگر کسی کو کہا جائے مرثیہ پڑھیے، مرثیہ پڑھیے، تو سب آ جاتے ہیں. کیا مرثیہ کا تقدس نہیں ہے؟ چھیٹے اڑنے والے مرثیہ پڑھ سکتے ہیں؟ جن کے اوپر چھیٹے اڑے ہوئے ہیں وہ مرثیہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیا نماز کے لیے آئیے کہتے چھیٹے اڑے ہوئے ہیں؟ نہیں آئیں گے. اور جو نماز پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے وہ مجلس میں آنے کی صلاحیت کیسے رکھ لے گا؟ اسی طرح سے اگر کسی کی کہیں کہ نماز پڑھائیے تو کہتے نہیں پڑھا سکتا، لیکن کہیں ممبر پہ بیٹھیے، کہاں بیٹھ سکتا ہوں. ممبر پہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ممبر کے شرائط تو اور زیادہ سنگین ہیں. اس کے لیے تو سب سے پہلی شرط تو معرفت کی ہے، اور ان کے بارے میں اگر آپ کچھ جانتے ہیں تو بیان کریں. آپ نے کس سے سن لیا ہے ان کے بارے میں؟ تو کہاں ان سے سنا، ان سے سنا، خود سنا دیا؟ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ کیسے آپ سنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ ایک گھنٹے کا لیکچر دینا ہے علامہ اقبال سے متعلق. میں اس سے پہلے کہہ چکا نا یہ بات کہ علامہ اقبال کے بارے میں آپ کو جو ہے گفتگو کرنا ہے، ان کی زندگی کے متعلق، ان کے اشعار پر گفتگو کرنا ہے، ان کی تخلیقات پر گفتگو کرنا ہے. آپ کہیں گے مجھے مطالعہ کا ٹائم دیجیے، اور کہاں سے کریں گے آپ؟ اقبال کو سمجھنا ہے تو کم سے کم اقبال کی تحریروں سے اقبال کو سمجھیں گے نا. تو اقبال پر گفتگو کرنا اتنا مشکل ہے تو امیر المومنین پہ گفتگو کرنا اتنا آسان کیسے ہو گیا؟ کہ ممبر کو عام کیسے کر دیا آپ نے؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ممبر کا تحفظ شیعوں نے برباد کر دیا، تحفظ کو ختم کر دیا شیعوں نے کر دیا، اور نمازوں کو بالکل باقی رکھا ہے. اب ہم میں چاہتا ہوں کہ ہمارے برادران اہل سنت جو ہیں وہ نمازوں کا احترام شیعوں سے سیکھیں، اور شیعوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اہل سنت سے وعظ کی اہمیت کو سمجھیں. کہ جب واز ہوتا ہے ان کے ہاں تو لوگ سر پہ ٹوپی پہن کے ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، کوئی کسی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتا. ہمارے پاس جب محفل ہوتی ہے، جشن ہوتا ہے، تو پھر دیکھیے کہ کیا اوتھم چوکڑی ہوتی ہے، کیا مذاق ہوتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی صاحب محفل ہے ہی نہیں، کسی کی نظر توجہ اس پر ہے ہی نہیں. نہ خدا دیکھ رہا ہے، نہ رسول خدا دیکھ رہے ہیں، نہ شہزادی دیکھ رہی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. جو دل میں آیا وہ کیجیے. یہ میں بات بہت پہلے کہہ چکا ہوں، 10 سال پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی. یہ بات جو اب کہہ رہا ہوں وہ ابتدا سے کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں کہ رنگ محفل دیکھ کے میں گفتگو کرتا ہوں، میں دار پہ بھی وہی کہتا ہوں جو ممبر پہ کہتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ مجلسوں کی اہمیت کو ہم نے ختم کر دیا. کیوں ختم کیا؟ اس طرح سے ان حرمت ممبر کو ضائع کر دیا، مجلسوں کی حرمت کو ضائع کر دیا، اور کہا کہ کوئی بھی ممبر پہ بیٹھ سکتا ہے. یہ جو ہے وہ وہاں مذاق اڑایا جاتا ہے کہ بھئی کوئی بھی واعظ کیسے دے سکتا ہے، ممبر پہ واعظ کیسے دے سکتا ہے، بغیر قرآن کی تفسیر بیان کیے ہوئے واعظ کیسے ہوتا ہے، بغیر سنت نبی کو بیان کیے ہوئے واعظ کیسے ہوتا ہے. واز ہو ہی نہیں سکتا. اسی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ واز کرنے والے وائز کے لیے شرائط ہیں. اور جیسے ہمارے پاس مذاق اڑایا جاتا ہے بھائی ان کو دیکھیے ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں, تو مسلمان لوگ بھی عجیب ہیں ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اللہ کی نماز ہے جو چاہے کھڑا رہ جائے اس کے پیچھے ہم پڑھ لیں گے, نماز اللہ ہی کی تو ہے اس پر بھی تو واجب ہے نماز, وہ پڑھ رہا ہے ہم اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں کیا مشکل ہے. ہم کہتے ہیں کہ مجلس حسین ہے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, مجلس حسین ہے مرثیہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, نوحہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, ممبر پہ کوئی بھی جا سکتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے. سبھی مجلس میں آئے ہیں, کوئی بھی ایک آئے ممبر پہ بیٹھ جائے, کوئی بھی آئے مرثیہ شروع کر دے, کوئی بھی آئے نو جس کا گلا اچھا ہو. ایک گلا کا شرط جو ہے نا وہ گانوں میں دیکھا جاتا ہے, نوحے میں نہیں دیکھا جاتا. یہاں خلوص نیت دیکھا جاتا ہے, نئے کے گلا دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کا گلا اچھا نہیں ہے تو وہ نوحہ نہیں پڑھ سکتا. بےچارے کے دل میں خواہش ہوتی ہے بس یہ کہ میرا گلا اچھا نہیں ہے, میں اپنی آواز اپنے حلق سے میں حسین کا نام لینا چاہتا ہوں, لیکن اس کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. کیا شرط ہے پہلے مجھے بتائیے, میں نوحہ پڑھنا چاہتا ہوں کیا شرط ہے بتائیے. کہتے ہیں آپ کا گلا صحیح نہیں ہے, آپ کو پڑھنا نہیں آتا. کیا پڑھنا نہیں آتا, گانا ہے یہاں پر تو لوگ پسند نہیں کریں گے. مرثیہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, نوحہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, لیکن آپ دیکھیے مرثیہ پڑھنے کے لیے کوئی مرثیہ خانی نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو فن بنا دیا گیا ہے, اس کو فن بنا دیا گیا ہے, ممبر کو فن بنا دیا ہے, فنکاروں کو ممبر پہ لایا جا رہا ہے, نہ یہ کہ جانکاروں کو. جاننے والے نہیں آ رہے, فنکار آ رہے ہیں, تو فن کا مظاہرہ ہو رہا ہے. تو ممبر فن کا مظاہرہ, نوحہ فن کا مظاہرہ, اسٹار آ رہے ہیں اس میں, اور اسٹاروں کی ایک دنیا لگی ہوئی ہے کہ نوحہ جس کا اچھا ہے اس کو جو ہے بڑی کار میں, بڑے پلین میں ان کو جو ہے وی آئی پی ٹریٹمنٹ ان کا ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اچھا نوحہ پڑھتے ہیں. جو خلوص سے پڑھتا ہے اس کو کوئی نہیں پوچھتا. ہمارے ایک استاد تھے مدرس افغانی, ہمارے سیدن صاحب بھی ان کو دیکھ چکے. مدرس افغانی نے ایک مرتبہ درس میں کہا کہ ان بیچارے کے آغازادے بینز میں تھی, آغازادے کو جو ہے بینز گاڑی کی چابی دیتے ہیں, آغازادے کو یعنی آیت اللہ کے بیٹے کو گاڑی دیتے ہیں, بینز گاڑی دیتے ہیں, آغازادے بینز میں تھی. ان بیچارے کے کفش ندارے اونم کے, اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کیوں دیا تم نے آغازادے کو, کہتے چن سید ہے, یعنی چونکہ وہ سید ہے اس لیے ہم دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جس بیچارے کو چپل نہیں ہے پہننے کے لیے وہ بھی تو سید ہے, اس کو کیوں نہیں دے رہے ہو؟ ان بیچارے کے کفش نہ دارے انم کے سید ہیں, شراب ان نمی دی. جو بیچارہ اس کو پہننے کو جوتا اور چپل نہیں ہے وہ بھی تو سید ہے, اگر بحیثیت سید دے رہے ہو تو وہ بھی سید ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم سید ہونے کی وجہ سے نہیں دے رہے ہو, کوئی اور بات چھپی ہوئی ہے. اسی طرح سے میں نے علی پور میں کہا کہ ایک بہت بڑے نوحے خانہ ہے, میں نے کہا اتنا کیوں ان کا احترام کیا جا رہا ہے؟ کہا نوحے خانہ. میں نے کہا وہ بیچارہ جو ہے جو نوحہ پڑھتا ہے تمہارے ہی گاؤں میں جس کو پہننے کو جوتا نہیں ہے وہ نوحے خان نہیں ہے؟ عجیب بات ہے. اب دیکھیے علی پور میں کھانے کی لائن لگتی ہے تبرک کے لیے, مگر وہ جو باہر سے آیا ہوا مہمان ہے, اور دوسرے بھی آتے ہیں باہر سے مہمان, مہمانوں کو بھی کھڑا کر دیا جاتا ہے صف میں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مہمان الگ ہے یہ مہمان الگ ہے, اس لیے کہ یہ غیر معروف ہے یہ معروف ہے, یہ اسٹار ہے اور یہ ریئر اسٹار ہے, یہ چمکتا ہوا ستارہ ہے اور یہ بجھا ہوا ستارہ ہے. لہذا بجھے ہوئے ستارے ٹھہر جائیں لائن میں, جو چمکنے والا ستارہ ہے وہ نہیں, وہ وائٹ ہاؤس میں ٹھہرے گا. ایک وائٹ ہاؤس ہے علی پور میں, میں وہاں کی توہین نہیں کر رہا, بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھا شہر ہے, مگر بات نکلی ہے تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب ہر شہر کی یہی بات ہے, علی پور کے نہیں ہر شہر کی یہی بات ہے, ہر شیعہ منتقل کی یہی بات ہے, کوئی خاص بات نہیں. کہا ان کو ان کا کیوں احترام ہے؟ تو کہا کہ یہ استار ہے. تو دیکھیے یہ جب چیزیں ہوں گی تو یہ سماج جو بنے گا یہ سماج حسینی سماج نہیں ہوگا. جس سماج میں عدالت نہیں ہوگی, جس سماج میں انصاف نہیں ہوگا, وہ سماج حسینی سماج نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ مسجد رسول میں بیٹھ کر حضرت عمر ابن خطاب نے پوچھا کہ بتاؤ کہ ملک میں اور خلیفہ میں کیا فرق ہوتا ہے, بادشاہ میں اور خلیفہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سب خاموش بیٹھے رہے, کسی نے جواب نہیں دیا. طلحہ بیٹھے ہوئے تھے, زبیر بیٹھے ہوئے تھے, وہاں سلمان فارسی بھی بیٹھے ہوئے تھے. سلمان فارسی نے کہا کہ خلیفہ میں اور بادشاہ میں فرق یہ ہے حضور، فرق یہ ہے ان دونوں میں کہ ملک وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کی چلاتا ہے، جو اپنے حساب سے بیت المال کو تقسیم کرتا ہے اور فیصلہ جو کرتا ہے اپنی خواہش سے کرتا ہے، اس کو بادشاہ کہا جاتا ہے، اور خلیفہ مسلمین وہ ہوتا ہے جو حکم کرتا ہے تو قرآن سے، تقسیم بیت المال کرتا ہے تو قرآن سے، جو اللہ کا حکم چلائے وہ خلیفہ ہوتا ہے، جو اپنا حکم چلائے وہ ملک ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم جو چلائے، یہ سماج عزیزان گرامی، میں نے کہا نا سماج معاشرہ، قرآنی معاشرہ۔ امام حسین کو حافظان قرآن کی گفتگو ختم، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ عزیزان محترم، امام حسین کو حافظان قرآن کی ضرورت تھی کربلا میں، معلوم ہے آپ کو، اور آپ حافظوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ممبروں سے حافظوں کا مذاق اڑایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے پاس حافظ ہوتے ہیں، ہمارے پاس محافظ ہوتے ہیں۔ کہنا یہ چاہیے کہ حافظ بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں، محافظ بھی ہمارے پاس، لیکن کیا کہا، تمہارے پاس حافظ ہوتے ہیں، ہمارے پاس محافظ ہوتے ہیں۔ اس طرح سے بچوں کے ذہن سے حفظ قرآن کی اہمیت کو کم کیا گیا، نسلوں کو قرآن سے الگ کیا گیا۔ اس کا جرم کس نے کیا، مجرم کون ہے؟ عدالت کے کٹہرے میں سب ٹھہریں گے مجرمین کی فہرست میں۔ آنے تو دو عدالت، قائم تو ہونے دو زمین پر۔ زمین پر جب عدالت قائم ہوگی، آسمان پہ عدالت قائم ہوگی، مجرمین کی فہرست آئے گی کہ ان بچوں کو قرآن سے دور کس نے کیا۔ چھوٹے سے مکتب چلتے تھے، اس کو بھی بند کروا دیا۔ اب نئی نسل سے آپ قرآن پوچھو نہیں بتائیں گے، بارہ امام کے نام پوچھو نہیں بتائیں گے، اصول دین پوچھو نہیں بتائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے جو مکتب چلتے تھے جعفریہ کے نام سے، اس کو بھی بند کر دیا، اور وہ غریب پر بھی پابندی لگا دی۔ 10 سال ہو گئے، اس کا جرم ختم ہی نہیں ہوا، مر بھی جائے گا تو اس کی نسل میں وہ جرم چلتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جرائم ہیں، اور جرائم جو ہوتے ہیں وہ ایک فرد تک محدود نہیں ہوتے، اس سے نسلیں تباہ ہوتی ہیں۔ جب ناانصافی ایک فرد کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ فرد تک محدود نہیں ہوتی، وہ نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے، نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے ناانصافی۔ تو اب یہ جو قانون جو نافذ ہے معاشرے پر، وہ قرآن کا ہے، قرآنی معاشرہ ہے، گفتگو قرآن کے معاشرے میں ہوتی ہے۔ دیکھیے، حافظان قرآن اور محافظان قرآن، اور جو ہے یہ کربلا جو بنی، تحفظ قرآن کے لیے بنی یا قرآن کو مٹانے کے لیے بنی؟ اگر قرآن کو مٹانے کے لیے بنی ہوتی، نعوذ باللہ، تو پھر ان کو بلایا جاتا جو قرآن کو مٹانے والے ہیں۔ قرآن کو پامال کرنے والوں کو حسین دعوت دیتے کہ تمہاری ضرورت ہے کیونکہ قرآن پامال کرنا ہے، پھر حافظوں کی ضرورت نہ ہوتی، پھر محافظین کی ضرورت نہ ہوتی، پھر کردار والوں کی ضرورت نہ ہوتی۔ لیکن امام حسین کو جو ضرورت تھی، وہ حافظان قرآن کی ضرورت تھی۔ اسی لیے امام حسین نے کہا، یا قریر حمدانی، تم حافظ کل قرآن ہو، تمہاری ضرورت ہے۔ عباس، تم حافظ قرآن ہو، تمہاری ضرورت ہے۔ علی اکبر، تم حافظ قرآن۔ جتنے کربلا میں تھے سب حافظان قرآن تھے، فقیہان اثر تھے۔ آپ کہتے ہیں فقیہوں کی ضرورت نہیں ہے معاشرے کو، ارے فقیہوں کی ضرورت حسین کو ہے، کیونکہ معاشرہ قرآنی معاشرہ بننے جا رہا ہے۔ حبیب فقیہ اثر تھے، زہیر فقیہ اثر تھے، مسلم ابن اوسجا فقیہ اثر تھے، قرآن سمجھنے والے تھے۔ اگر قرآن سمجھنے والے نہیں تھے تو قرآن بچانے کے لیے کیوں آ گئے؟ قرآن بچانے کے لیے وہی آتا ہے جو قرآن کی عظمت سے واقف ہوتا ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا میں قرآن بچایا ہے عزیزان گرامی، ورنہ قرآن کی آیتیں مٹائی جا رہی تھیں، احکام قرآنی مٹائے جا رہے تھے، کردار قرآنی کو ختم کیا جا رہا تھا، معاشرے قرآنی کو ختم کیا جا رہا تھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ حسین خانے وہی میں پیدا ہوئے تھے، یزید شراب خانے میں پیدا ہوا تھا، دین کو ملیا میٹ کر رہا تھا، شریعت کا مذاق اڑا رہا تھا، قرآن کا مذاق اڑا رہا تھا، دین کا مذاق اڑا رہا تھا، جیسے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ شریعت کا مذاق، دین کا مذاق، قرآن کا مذاق، مومنین کا مذاق، علماء کا مذاق، مفکرین کا مذاق، یہ معاشرہ بن گیا تھا، یزیدی معاشرہ بن گیا تھا، اس معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے امام حسین نے اجتماعی قربانی دی. جب ایسی کوئی صورتحال ہو تو بغیر قربانیوں کے، بغیر شہادت کے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ امت کا اجتماعی ذہن جب بگڑ جائے تب اجتماعی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت اگر معاشرے کو ضرورت ہے تو شہیدوں کی ضرورت ہے. اس وقت معاشرے میں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو قرآن پڑھنے والوں کی نہیں، قرآن سمجھنے والوں کی نہیں، قرآن پر جان نچھاور کرنے والوں کی ضرورت ہے، تاکہ قرآنی معاشرے کو وجود میں لانے کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دیں. تب تک وہ معاشرہ نہیں بدل سکتا عزیزان گرامی، جب تک اپنی جانوں کا نذرانہ نہ پیش کیا جائے. امام حسین نے نو نہالوں کو کیوں پیش کر دیا؟ یوں ہی پیش کر دیا یا وہ ضروری سمجھ رہے تھے؟ اتنا ضروری سمجھ رہے تھے کہ بیویوں گودیوں میں آج کوئی بچہ نہ رہے، کیونکہ عظمت قرآن کو بچانے کے لیے ہمیں اپنی گودیاں خالی کرنے کا وقت آ گیا ہے، کوئی گودی میں بچہ نہ. بیویوں نے اپنی گودیاں خالی کر دیں اور بچے کو جو ہے بھیج دیا خیمے سے. کہا یہ امام حسین روک رہے تھے. وہ بچہ جو دوڑتا ہوا آیا تھا، نہیں معلوم مقتل کو، نہیں معلوم کہ حل بن ناصر کی آواز سن کے یہ بچہ کیسے دوڑتا ہوا آیا. تاریخ نے کہا یہ عبداللہ تھا، یہ حسن کا بیٹا تھا، یہ قاسم کا چھوٹا بھائی تھا، جو دوڑتا ہوا نصرت امام کے لیے چلا آیا. یہ کتنے بچے ایسے ہیں عزیزوں، کیونکہ ایک دن میں 72 قربانیاں ہوئی ہیں، اس لیے کتنے شہید ایسے ہیں کہ جس پر ہم گریان نہ سکے، جن کا نام بھی مقتل نے ذکر نہیں کیا. کتنے ایسے شہید ہیں جن کا نام مقتل نے نہیں لکھا، کتنے ایسے نام ہیں جنہوں نے اپنی فداکاریاں کی، مقتل کو قاسم کا نام تو یاد رہ گیا لیکن قاسم کے چھوٹے بھائی کا نام یاد نہ رہا. مقتل کہتا ہے کہ بچہ تھا یتیم حسن جو دوڑتا ہوا آیا تھا، اور چچا سلے پڑ گیا، اب جب تیر آیا وہ اس بچے کو لگا، اب قاتل نے آ کے اس بچے کا گلا کاٹ دیا. امام حسین تو یہ بچہ فدا ہو. کتنے ایسے فدایان حسین تھے جنہوں نے اپنے آپ کو فدا کر دیا. حسین روکتے تھے لیکن بچے تھے کہ جو امڑ رہے تھے، شہادت کا جذبہ اس قدر جمع ہو چکا تھا کربلا میں، اس لیے کہ حسین بتا رہے تھے اے میری اولادو، دیکھو قرآن پامال ہو رہا ہے، دیکھو قرآن کی آیتیں پامال ہو رہی ہے، کیا قرآن کی آیتوں کو تم پامال ہوتے ہوئے دیکھ لو گے؟ اے بیویو، کیا عظمت قرآن کو تم پامال ہوتے ہوئے دیکھ لو گے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نسل میں قرآن باقی رہے تو یاد رکھو، اپنی اولاد کو قرآن کے لیے قربان کر دو. یہ کہہ کے فرزند فاطمہ تیروں کے درمیان، تلواروں کے درمیان، یہاں تک کہ نو کے نیزہ پر سر حسین بلند ہوا تو سورہ کہف کی تلاوت شروع ہوئی. قرآن مجید کی آیتیں حسین پڑھ کے بلا رہے تھے حق کی طرح، کہ گلا اگر کٹ دے جائے گا تو زبان پر حق کے جملے جاری رہیں گے. عزیز و بادال قتل گاہ میں حسین کا لاشا تھا اور بچے تڑپ تڑپ تھے، حسین ابن علی کے لاشے کو لپٹے جا رہے تھے. ایک مرتبہ زینب نے بچی سے پوچھا، تم یہ کس کا لاشا ہے جس سے تم لپٹی ہوئی ہو؟ تو کہا بھی اما، یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے. کہا بیٹی کیسے پہچانا؟ تو کہا جب میں دوڑ رہی تھی اس لاشے بے سر سے آواز آ رہی تھی، الیا، بچی دوڑتی ہوئی آئی، سینے سے لپٹ گئی، سر حسین آج بھی بلا رہا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ الْمُنقَلَبِينَ. إلهي وسيدي يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن. پروردگار ذکر خلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفا فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو باغ، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز، دشمنان اسلام دشمنان دین کو نیست و نابود فرما، پروردگارا حجت آخر کے ظہور میں تاجر فرما، میں ان کے آواز ایک مرتبہ سبحان کی تلاوت فرما، شہدائے عراق، شہدائے لبنان، شہدائے کویت، شہدائے پاکستان، تمام شہدائے عالم، حاضرین کے مرحومین، مومنین مومنات، مسلمین و مسلمات